السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، صدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورہ یاسین، یاسین شریف کے آخری رکوع کی چند آیتیں ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک اور طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو ماننے کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی ترغیب دے رہے ہیں. اس سے پہلے مختصراً جنت، جہنم، قیامت کا ذکر آ چکا تھا، اس میں بھی ایک قسم، ایک طریقہ تھا ترغیب کا. اب دوسرا طریقہ ہے ترغیب کا، وہ اس اور وہ طریقہ کیا ہے؟ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اللہ کی فرما برداری پر ابھارنے کے لیے کچھ چند نعمتوں کا بیان فرمایا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. یہ ایک فطری چیز ہے کہ جو شریف انسان ہے، اگر کوئی کسی شریف انسان پر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں اس کے لیے جگہ آ جاتی ہے کسی نہ کسی درجے میں. اگر چھوٹا سا احسان ہو، پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں دل میں جگہ آ جاتی ہے. آپ بس پر تھے، ٹرین پر تھے، اور سامان زیادہ تھا، اور اتر رہے تھے کہ کسی نے مدد کی، اور کوئی خاص زیادہ مدد نہیں، اتنی مدد کہ بس سے لے کر یہاں زمین تک باہر وہاں تک آپ کو آپ کی ذرا مدد کی، اور آپ پہچانتے بھی نہیں کہ کون ہے. تو بہت چھوٹا سا احسان کیا، اس کے باوجود پہچانتے بھی نہیں آپ کون ہیں، نہ رشتے دار، ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں اس کے لیے جگہ پیدا ہو جائے گی. آپ کے دل میں اس کے لیے جگہ پیدا ہو جائے گی، اور اس حد تک کہ آئندہ مرتبہ اگر ملاقات ہو تو آپ کو خوشی ہوگی، آئندہ مرتبہ آپ دیکھیں تو آپ باقاعدہ ملاقات کرنے کا اہتمام کریں گے. اور اگر ایسا نظر آ جائے کہ کوئی مدد کرنے کا موقع ہے میں، تو پھر آپ آگے بڑھیں گے. اور کسی نے اگر بہت بڑا احسان کیا ہو تو یہ فیلنگ، یہ دل کے اندر جو اس کی طرف اس کے لیے محبت ہے، وہ اور زیادہ مضبوط ہوگی. آپ کسی دقت میں تھے، پیسے کی شدید ضرورت تھی، اور کسی نے قرض دے دیا، اور اس قرض دے کر کہا کہ جب موقع ملے واپس کرنا، کوئی رش نہیں ہے، تو آپ بہت زیادہ احسان مند ہوں گے، اس کے دل میں بہت بڑی جگہ ہوگی اس کے لیے، اگر شریف انسان ہو تو. یہ فطرت ہے کہ جو احسان کرتا ہے ہم پر، اس کے لیے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور دوسری چیز جو فطری ہے وہ یہ ہے کہ جب دل میں کسی کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. जिसके दिल में माँ बाप की मोहब्बत होती है तो वो उसको उसके उसको राजी करने का जज्बा होता है, उनको खुश रखने का, जिसके दिल में जिस किसी की मोहब्बत हो, अपने दोस्त की मोहब्बत है, सही माने में मोहब्बत। हमारे ज़माने में हम जो दोस्त के साथ रहते हैं तो अक्सर इसलिए कि हमें हमें उनमें मज़ा आता है, हमें उनके साथ, इसीलिए जब कोई दिक्कत पेश आती है तो वो दोस्त नज़र ही नहीं आते। मेरे शेख और मुर्शिद उस्ताद हज़रत मौलाना सलीम साहब, उन्होंने एक मरतबा फरमाया कि इब्तदाई ज़माने में जब वो खिदमत करते कर रहे थे तो उस वक्त कभी कभार वो जेल में, कैद खाने में, जेल में चले गए बाज़ मुसलमान नौजवानों की मुलाकात के लिए। तो जब वो जाते थे तो जाहिर के बकसरत वो नौजवान मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, जो जेल में जेल कैद खाने में चले जाते तो वो ऐसे होते हैं कि जो अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, और उसी फ्रेंड सर्कल की वजह से बकसरत ऐसा होता है कि वो किसी जुर्म में मुबतला होकर फिर जेल में उनको जाना पड़ता है। तो हज़रत मौलाना साहब ने फरमाया जब मैं जाता था मैं उनसे पूछता था कि जेल में जाने से पहले आप अक्सर वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारते थे, अक्सर वक्त, और यही समझते थे कि ये लोग मुझसे बहुत ज़्यादा करीब है, दिस इज़ माई लाइफ। और रही माँ बाप तो उनका तो ख्याल ही नहीं आता था, बहुत कम वक्त उनके साथ गुजारते थे। तो लेकिन आप जब से आप जेल में पड़े तो वो दोस्त कितनी मरतबा आपको देखने के लिए आए, और वो माँ बाप कितनी मरतबा आपको देखने के लिए आया, वो दोस्त कितने फिक्र कर रहे हैं और वो माँ बाप कितनी फिक्र कर रहे हैं। तो हमारे ज़माने में तो दोस्ती अक्सर मरतबा वो इसलिए कि हमें उसमें मज़ा आता है, जब वो ये बंद हो जाता है किसी वजह से हमें उसमें मज़ा नहीं आता है, वो दोस्त जिसके साथ हम घूमने फिरने जाते हैं वो बीमार हो गया और वो घूमने फिरने के लिए नहीं आ सकता है, तो हम भी ताल्लुक़ ख़त्म करते हैं। अगर सही मोहब्बत होती तो उसके बाद तो और ज़्यादा जाते थे कि वो बेचारा माजूर हो गया, घर से निकल नहीं सकता है, उसको और ज़्यादा खुशी होगी जब मैं जाता हूँ। तो अगर लेकिन हकीकी मोहब्बत की बात हो रही है, अगर दिल में हकीकी मोहब्बत किसी के पैदा हो जाती है तो ये फितरी चीज़ है कि फिर उस शख्स को खुश करने का जज्बा भी पैदा हो जाता है। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला हमें अपनी फरमा बरदारी पर लाने की तरगीब दे रहे हैं, तो इसके लिए अल्लाह सुबहानहु व तआला अपनी चंद नेमतों का बयान फरमा रहे हैं। जाहिर है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने जितनी ज़्यादा नेमतें हमारे ऊपर निछावर की वो तो किसी और ने नहीं की। तो इसका लाजिमी नतीजा ये है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला की जितनी मोहब्बत दिल में होनी चाहिए वो तो किसी और की नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस दर्जे की मोहब्बत नहीं होती है इसलिए कि इन नेमतों पर गौर नहीं करते हैं। दिल अगर कोई नेमत बहुत बड़ी नेमत करे लेकिन आप भूल जाए तो जाहिर है कि आप उसके एहसानमंद तो रहेंगे नहीं। जब तक नेमत याद रहे दिल में हो, दिमाग में हो, उस वक्त तक आपके दिल में उसके लिए जगह होगी। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला हमें अपने नेमतों की याद दिला रहे ताकि हमारे दिल में भी अल्लाह सुबहानहु व तआला की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए। इसके नतीजे में हमारे दिल में अल्लाह ताला को राज़ी करने का जज्बा भी पैदा हो जाता है, और ये जज्बा पैदा हो जाए तो जाहिर है फिर इंसान कामयाब ही हो जाता है। और ये कुरान में बकसरत अक्सर कुरान के अक्सर सूरतों में आपको ये मज़मून मिलेगा कि अल्लाह सुबहानहु व तआला बकसरत अपनी नेमतों का बयान करते हैं और हमें तरगीब देते हैं कि हमें अल्लाह सुबहानहु व तआला की फरमा बरदारी इख्तियार करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि फरमा बरदारी इख्तियार करेंगे तो जहन्नम से बच गए, फरमा बरदारी इख्तियार करेंगे तो जन्नत मिल गई, ये भी वजह है, लेकिन उससे बड़ी वजह ये है कि जिस ज़ात ने हमारे लिए हम पर इतनी नेमतें निछावर की, तो शराफत का तकाजा ये है कि शुक्र का तकाजा ये है कि उसके बदले में जो थोड़ी बहुत उसकी इताअत करनी पड़ती है वो तो कम अज़ कम कर ले। ये तो हम सब समझते हैं, अगर हमें भी मालूम हो जाए कि दो आदमी हैं हमारे बस्ती में, एक ने दूसरे पर बहुत बड़ा एहसान किया,
वो बेचारा बेघर था और उसने उसका पूरा इंतज़ाम कर दिया, पैसे का इंतज़ाम, जॉब वगैरह का इंतज़ाम, और अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। और फिर ये शख्स उसके साथ बदसलूकी करता है, तो हम में से हर शख्स उसकी बुराई बयान करेंगे कि ये कैसा आदमी है कि उस शख्स ने उस पर इतना बड़ा एहसान किया और वो उसके साथ बदसलूकी करता है। तो हकीकत ये है कि ये हम में से हर एक का बर्ताव अल्लाह सुबहान व तआला के साथ वही है कि इतने बड़े एहसान, और लेकिन हम उल्टा हमारा हम तो इताअत का बहुत ही कम इताअत। तो अल्लाह सुबहान व तआला इन चंद आयतों में चंद नेमतें बयान फरमा रहे हैं। अवलम यरो, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनके लिए पैदा किया वो मिम्मा अमिलत ऐदीना, जो हमारे हाथों ने बनाया, अनआम उनमें से जो हमारे हाथों ने बताया, अनआमन मवेशी, फहुम लहा मालिकुन, फिर वो उनके मालिक बन गए, फिर वो उन पर काबू पा गए। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फरमाया कि क्या उन चीज़ों में से जो हमारे हाथों ने बनाए, हमारे हाथों ने बनाए का मुराद ये कि वो चीज़ें जो हमने पैदा की और हमने ही बनाई, इंसान का उसमें कोई हिस्सा ही नहीं, कोई दखल ही नहीं, उनमें से बहुत सी नेमत है, लेकिन इनमें से बिलखसूस मवेशी, खाचल, ऊंट, बिलखसूस अरबों के यहाँ ऊंट, फिर ऊंट, गाय, बकरी वगैरह, ये सब वो नहीं देखते हैं कि हमने पैदा किया। फहुम लहा मालिकुन, फिर उनको इन जानवरों पर काबू हासिल हो गया। और आगे वज़ल्लनाहा लहुम, हमने उनके लिए इन मवेशियों को मुसख़र कर दिया। क्या मतलब उसका? अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं कि क्या वो ये नहीं देखते कि एक बहुत बड़ी नेमत है कि बास जानवर जिनमें उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ऊंट, घोड़ा, फिर गाय, बकरी वगैरह वगैरह, ये सब हमने पैदा किया, हमने पैदा किया, और हमने उनमें से बास जानवर ऐसे हैं जो इंसान के बनिस्बत तो ज़्यादा कवी है, घोड़ा तो इंसान के बनिस्बत ज़्यादा कवी है, ऊंट भी अगर इंसान पर हमला करने जाए, बास तो ऐसा देखा गया किसी वजह से ऊंट ने इंसान पर हमला कर दिया तो वो तो ख़त्म ही कर देता है इंसान को, बहुत मजबूत जानवर है ये, गाय बहुत मजबूत जानवर है, अगर किसी वजह से वो भागना चाहे तो 8-10 आदमी ही से वो काबू में आ जाता है, एक आदमी तो काबू नहीं पा सकता है। लेकिन इसके बावजूद हमने पैदा किया और हमने इंसान को इन पर काबू दिया कि इंसान उनको कंट्रोल कर सकता है। भाई इंसान का उन पर काबू नहीं होता तो अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करता कर सकता, काबू नहीं होता तो फिर अपने पास रखकर रोज़ाना उससे दूध लेना, ये कैसे हो सकता है? फिर उसको ज़बह करना गोश्त के लिए, उसकी चमड़ी उतारना कपड़े के लिए, उसके बाल वगैरह, ऊन इस्तेमाल करना कपड़े के लिए वगैरह, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो इन जानवरों से हासिल होते हैं। बाकायदा लोगों ने लिखा है कि मिसाल के तौर पर ऊन जो है, एक तो ही कि उसका गोश्त वो एक मुस्तकिल फ़ायदा, फिर ये कि उसका दूध एक मुस्तकिल फ़ायदा, और दूध से भी बहुत ज़्यादा और फ़वाद हर जानवर के दूध से, गाय हमारे यहाँ गाय के दूध का ज़्यादा रिवाज, ये एक तो दूध पी सकते हैं, फिर उससे ये चीज़ बनती है, उससे वो चीज़ बनती है, उससे ये चीज़ बनती है, फिर ये कि बहुत से जानवरों की चमड़ी से, उनके बारे में तो लोग कहा जाता है कि उसके अलग अलग किस्म के बाल हैं, तो बाज बालों की खासियत है कि वो वाटर प्रूफ है, तो कोई वाटर प्रूफ कपड़ा बनाए तो लोग बहुत पहले से ये इस किस्म के बाल उनको मालूम है कि कहाँ उन पर कहाँ वो बाल मिलते इस्तेमाल करते हैं। बाज बाल है जो ज़्यादा नरम है, तो जो अंदरूनी कपड़े हैं जो पहने जाते हैं उसके लिए वो ज़्यादा मुफीद। तो उनमें से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इंसान के लिए। तो अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं क्या इंसान नहीं देखा कि हम ही ने उनके लिए पैदा किया, इंसान को तो उनके पैदा करने में कोई हिस्सा नहीं था, इसके बावजूद फिर हमने इंसान को इस पर पूरा काबू दे दिया। और तीसरी बात, ایسا بھی نہیں قابو, ایسا بھی نہیں کہ انسان ان پر قابو تو پاتا ہے لیکن مشکل سے, کہ وہ زیادہ تر شرارت کرتے ہیں, ان پر قابو پانے کے لیے بہت دقت, ان کو ہمیشہ بندہ ہوا رکھنا پڑتا ہے. ایسا کچھ نہیں, بہت آسانی سے انسان ان کو اپنے تابع رکھتا ہے, اس طرح تابع اگر انسان ان کو چھوڑ بھی جائے, ایک میدان میں چھوڑ گیا اپنے ریور کو, تو پھر بھی وہ عموماً وہی رہتی ہے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, تو ان میں سے ان کے لیے سواری ہوتی ہے, وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, ان میں سے وہ کھاتے ہیں. یعنی یہ ایک چند بطور مثال یہ چند فائدے ہیں. اور ظاہر ہے ہمارے زمانے میں تو وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہر شخص کے پاس اپنے جانور ہوتے ہیں اس ملک میں, لیکن پھر بھی ہمیں اس جانوروں کے فوائد, روزانہ دودھ ملتا ہے, روزانہ دودھ ملتا ہے وہ انہی جانوروں سے. اور بعض لوگ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ہمارے ہاتھوں نے پیدا کیا, ہم نے پیدا کیا وہ جانور اور آپ کو وہ ہاتھ دیے کہ ان جانوروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو دماغ دیا اور دوسرا ہے کہ ہاتھ ایسا دیا کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. انسان اگر دیکھا جائے تو انسان مضبوطی کے لحاظ سے, طاقت کے لحاظ سے بہت دوسرے جانور جو زیادہ طاقتور ہے, لیکن انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دماغ دیا, دوسرے دو ہاتھ دیے اور ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر وہ بہت کچھ کر سکتا ہے, جس سے ایسے مضبوط طاقتور جانور اس کے قابو میں رہ سکتے, ایسی رسی بنا سکتا ہے جس سے وہ جانور قابو میں پا لے, کوئی دوسرا جانور ایسا نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو ہم نے جانور پیدا کیا, دوسرا ہم نے آپ کو وہ دماغ اور وہ آلات, وہ ٹولز, وہ ہاتھ دیے کہ آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر تیسرا, ایسا بھی نہیں کہ آپ فائدہ اٹھانے جائے تو وہ آپ کے قابو میں نہیں, نہیں ہم نے آپ کے قابو میں بھی اس کے رکھا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب بھی وہ اپنی سواری پر بیٹھتے تھے, وہ سوار ہوتے تھے اونٹ پر, بالعموم اونٹ ہوتا تھا اس زمانے میں, کبھی دوسرے جانور بھی ہوا کرتے تھے, تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا, پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے تابع کر دیا, وما کننا لہ مقرنین, حالانکہ ہمارے اندر وہ قدرت نہیں تھی کہ ان کے تابع کر دیں. اونٹ بہت مضبوط جانور, گھوڑا مضبوط جانور, تیزی میں بھی اگر بھاگنا چاہے تو انسان تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے اس کے یہ مسخر کیا. اور ہمارے زمانے میں بھی اونٹ ہو گیا تو, لیکن گاڑی کا بھی یہی حال ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کسی بھی وقت کچھ ایک چیز میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تو وہ گاڑی قابو سے باہر ہو جاتی ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو وہ دماغ دیا کہ وہ ایسی بنا سکتا ہے, اس طرح اس کو کنٹرول کرتا ہے کہ وہ اس کے کنٹرول میں رہے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَمَشَارِبُ, اور ان کے لیے اس میں منافع, کئی فوائد ہے, بہت زیادہ فائدے ہیں, الگ الگ فائدے. وہ مشارب, اور بالخصوص مختلف قسم کے مشروب, مختلف قسم کے مشروب ان جانوروں میں. اب آپ تو کہیں گے کہ جانور سے تو ایک ہی مشروب نکلتا ہے, وہ ہے دودھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانوروں سے کئی قسم کے فائدے اور کئی قسم کے مشروب, تو اس کا جواب وہی ہے کہ نکلتا تو ایک ہی, لیکن اس ایک انگریڈینٹ سے آدمی کتنی الگ چیزیں بنتا ہے. ایک تو دودھ پی سکتا ہے, دوسرا دہی یوگرٹ بناتا ہے, بعض لوگ اس میں کچھ ملا کر پھر چائے بناتے ہیں, پھر ہمارے زمانے میں ملک شیک, آئس کریم, یہ سب کچھ بھی آ گئے. یعنی ایک چیز سے بہت زیادہ مختلف قسم کے مشروب اور پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. تو وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ, آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب صرف نمونہ ہے. قرآن میں ہر جگہ بطور نمونے اللہ تعالیٰ اپنے چند احسانات بیان فرماتے ہیں, بطور نمونے چند احسانات. افلا یشکرون, کیا وہ شکر نہیں ادا نہیں کرتے, کیا ان کے دل میں یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اتنا زیادہ دیا تو ہمیں بھی اس کی اطاعت تو کرنی چاہیے. مشائخ اور اہل اللہ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہر شخص کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً, روزانہ نہیں. اگر روزانہ تو بہت اچھا, ورنہ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ اکیلے بیٹھ کر پانچ منٹ کے لیے, دس منٹ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات میں سے کوئی ایک احسان پر غور کرے, غور کر کے یہ کتنی بڑی بڑی نعمت ہے. مثال کے طور پر ہمیں روزانہ دودھ ملتا ہے, اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں تو گائے کے دودھ کا رواج ہے, تو کیا گائے زیادہ ہے یا انسان زیادہ؟ انسان زیادہ. اتنی کثیر تعداد میں تو ہمارے ملک میں تو گائے نہیں ہے, لیکن اس کے بعد اور ہر تکلیف اکثر انسان دودھ پیتے ہوں گے, اور شاید روزانہ پیتے ہوں گے, چائے میں, سیزن میں, ناشتے میں, جو بھی ہو. اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گائے کو ایسا بنایا کہ ایک گائے اتنی کثیر تعداد میں دودھ دے سکتا ہے کہ ایک انسان کی ایک جماعت کو سیراب کر سکتا ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک گائے 28 لیٹر دودھ کا روزانہ دے سکتا ہے. 28 لیٹر یعنی تقریباً 30 لیٹر. اب ظاہر ہے کہ یہ گائے کے خود کے فائدے کے لیے تو نہیں ہے, انسان کے فائدے کے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح گائے کو پیدا کیا, تو افلا یشکرون. یہ سب دیکھ کر کیا ان کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ شکر ادا کرے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا زیادہ دیا تو اس کے بدلے میں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کرے. اور دنیا میں اگر میں نے کسی پر احسان کیا اور اس کے بدلے میں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, کرنا چاہیے, لیکن وہ کرتا ہے تو مجھے فائدہ ہوتا ہے, وہ میرے ساتھ وہ اچھا سلوک کر رہا ہے, میری مدد کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت زیادہ نعمتیں نچھاور کی, اس کے بدلے میں ہم اطاعت کریں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. الٹا, چونکہ اطاعت کے ذریعے ہم شکر کر رہے, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ شکر کرتے تو مزید نعمتیں ملتی ہیں, تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. نعمتوں میں اضافے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس پر شکر کرو, اور شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کرو. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ معبود خدا بنا رکھا ہے ان لوگوں نے. لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ, تاکہ ان کی مدد کی جائے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب ہم نے کیا, اور ظاہر ہے کہ پہلے مخاطب مشرکین عرب تھے, یہ سب ہم نے کیا اس کے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سب کیا لیکن وہ دوسروں کی اطاعت میں مشغول ہے, دوسرے خدا, یہ بت فلا بت, کسی نے سورج, کسی نے چاند کو خدا بنا رکھا ہے, ایک چیز. اور وہ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ, تاکہ ان کی مدد کی جائے. کیا مطلب؟ ان کے دل دماغ میں یہ ہے کہ اس بت, یہ بت جو ہے اس کے قبضے میں, اس کے کنٹرول میں بارش ہے, تو اس کی بات مانیں گے, اس کی پوجا کریں گے اپنے خیال کے مطابق, اس کی عبادت کریں گے تو ہمیں یہ فائدہ ملے گا. اور مشرکین مکہ کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ بت جو ہے وہ آخرت میں بھی ہمیں کام آئیں گے, اگر آخرت ہے. بالعموم ان کا خیال تو یہ تھا کہ آخرت کوئی چیز ہے ہی نہیں, لیکن وہ یہ کہتے تھے اگر کوئی, چلو یہ محمد یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا ہے کہ آخرت ہوگا, اگر ہوگا بھی تو ہمارے بت جو ہے ہماری سفارش کریں گے اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا. تو وہ اس لیے کرتے کہ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ, تاکہ ان کی مدد کی جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَهُمْ, یہ ان کی مدد نہیں کر سکتے, دنیا میں بھی مدد نہیں کر سکتے ہیں, دنیا میں بھی ان کے قابو میں کوئی چیز نہیں ہے, اور آخرت میں تو ان کا کیا حال ہوگا. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ, اور وہ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ, اور بل اور وہ ان کے خلاف لشکر بنیں گے اور حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن. یہ بت جن کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے خلاف ایک لشکر بنا کر حاضر کیے جائیں گے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی کو کی وہ عبادت کرتے تھے, یا تو بت کی جان جس میں جان نہیں, یا بعض لوگ کسی جاندار کسی شخص کی عبادت کرتے ہیں, بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں, پھر بعض لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں وہ جس میں جان نہیں, لیکن جس کسی کی عبادت کی گئی قیامت کے دن وقتی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس چیز کو لائیں گے یا اس شخص کو لائیں گے اور اس کو بولنے کی طاقت دیں گے, اور وہ کہے گی کہ یہ شخص نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت نہیں کی, اس کے خلاف بولیں گے. جن لوگوں نے بت کی عبادت کی, بت ان کے خلاف بولے گا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ وقتی طور پر اسے طاقت دیں گے. اور ظاہر کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے لوگ, وہ تو بولیں گے ان کے خلاف. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیز جس جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہیں وہ تو تمہاری دنیا میں تو مدد کر ہی نہیں سکتے, لا یستطیعون نصرا, اور آخرت میں تو تمہیں نقصان پہنچائے گی. اب ظاہر ہے کہ ہم تو کسی بت کی عبادت کرتے نہیں, لیکن علماء فرماتے ہیں کہ شرک کے مختلف قسمیں ہیں. ایک تو وہ شرک جس سے آدمی دین سے, اسلام سے, ایمان سے نکل جاتا ہے, وہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے, جیسے مشرکین کرتے تھے. اب اس سے ایک کم درجہ آتا ہے, وہ کیا؟ وہ یہ کہ آدمی کسی اور کی عبادت تو نہیں کرتا ہے, کسی اور کی عبادت تو نہیں کرتا ہے, لیکن آدمی جس کو آدمی جو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ ہی کو مانتا ہوں, میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا ہوں, اس کا مطلب یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں, اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ نفع تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دے سکتا ہے, نقصان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پہنچا سکتا ہے. جب یہ بات ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے مجھے نفع بھی ہوگا اور نقصان سے حفاظت بھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے چاہے پیسے زیادہ ہو جائے, منصب زیادہ ہو جائے, مزہ زیادہ ہو جائے, زیادہ آئے, لیکن میرا نقصان ہوگا. یہ بھی توحید کا ایک حصہ ہے, لیکن ہم میں سے ہر شخص زبان سے تو توحید کہتا ہے, لیکن ہمارے اعمال تو یہ دکھاتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے, سب کچھ پیسے کرتا ہے. اسی لیے ہم پیسے جمع کرنے میں اتنے منہمک ہوتے ہیں کہ اگر کسی موقع پر اختیار ہوتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہاں ہے اور پیسے زیادہ لینے کا موقع یہاں ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ, لیکن وہ پیسے نہیں ملیں گے, وہ زیادہ پیسے, لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو, اور یہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی, ناجائز طریقے سے پیسے ملیں گے, ناجائز طریقے سے مستحق نہیں ہے بینیفٹ کلیم کر دیا, انٹرسٹ لے لیا, جو بھی طریقہ ہو, ناجائز کمائی حاصل کر لی. تو کہہ رہا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے, لیکن اس کے اعمال کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ پیسے کرتا ہے. اگر حقیقت دل دماغ میں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے تو اس موقع پر بھی یہی کہتا کہ نہیں, پیسے زیادہ کمانے کا موقع ہے, لیکن پیسے تو کچھ نہیں کر سکتا ہے, کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. ہمارا ایک درجہ, ایک سٹیٹس ہو, ایک منصب ہو, یا یہ کہ ہماری عزت رہے لوگوں میں, تو ایک طرف اختیار یہ ہے کہ ہم اپنی عزت باقی رکھیں, خاندان میں ہم اپنی عزت باقی رکھیں, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے, لوگ سب ایک نافرمانی کرنے جا رہے ہیں, یا میں یہ کام کرنے جاؤں تو میری خاندان مجھے برا بلا کہے گی, میں داڑھی رکھنے جاؤں تو میری خاندان میں کوئی داڑھی نہیں کرے, میرے علاقے میں برا بلا کہیں گے, یا کچھ جو بھی ہو, میں کہوں کہ یہ کام غلط ہے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے, کسی کا انتقال ہو گیا اور میراث کے ظاہر ہے کہ شرعی اصول ہے کہ اس قسم کے, لیکن یہاں تو میرے خاندان میں کوئی دیندار تو نہیں ہے, میں کہنے جاؤں کہ وراثت کو اس طرح تقسیم کرنا ضروری ہے تو سب میرے برا بلا کہیں گے, تو کیا صوفی صاحب آ گیا اچانک, بہت دیندار ہو گیا, تو میری عزت میں کمی آئے گی, لیکن اس طرف میری عزت میں کمی, اس طرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. تو جب جو ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع پہنچا سکتا ہے, نقصان سے حفاظت کرتا ہے, اس کا تقاضا تو یہ کہ ہمیں یہ اختیار کرنا چاہیے, اس سے کہ ہماری عزت میں کمی ہو تو کیا ہوا, نہ اس سے ہمیں نفع میں کمی ہوگی نہ نقصان میں زیادہ, اور یہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری چھوڑ دی تو نقصان زیادہ اور نفع کم, لیکن ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہوتے. تو ہمیں ایک تو یہ کہ ہم نے قبول کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع پہنچا سکتا ہے, ہم کسی بت کی عبادت تو کرتے نہیں, لیکن کبھی کبھار ہمارے اعمال دکھاتے ہیں کہ ہمیں زیادہ بھروسہ ہے پیسے پر, ہمیں زیادہ بھروسہ ہے دوسرے لوگوں پر, یہ ایک ادنا درجے کی شرک ہے اور اس سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تو خیر یہ دو بڑے بڑے اسباق ہیں ان آیتوں میں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنا چاہیے اور دل میں یہ خیال لاؤ کہ کتنی بڑی نعمت ہے, بہت کتنی قیمتی نعمت ہے. ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا سلیم صاحب وہ فرمایا کرتے کہ ہر شخص ملینے اور بلینے ہے, لکھ پتی کروڑ پتی ہے. کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے کہ بینک بیلنس میں تو اتنی زیادہ زیرو نہ ہو, لیکن ہر شخص کے خود کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں رکھی کہ اگر اس کے بدلے میں کوئی ایک ملین دیتا تو وہ تیار نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے دو آنکھ رکھی ہے بدن میں, ایک آنکھ کے لیے کوئی ایک ملین دینے کا آفر کرتا تو شاید ہی کوئی قبول کرتا, اور کسی کے پاس ایک آنکھ نہ ہو تو ایک ملین سے بھی وہ دوسرے آنکھ کہیں سے نہیں لا سکتا ہے. تو ہر شخص لکھ پتی ہے, کروڑ پتی ہے, ملین ہے. تو ایک اللہ, ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں اپنے خود کو ترغیب دینا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمیں ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فائدہ دینے والا صرف اللہ ہے, نقصان پہنچانے والا صرف اللہ ہے. ہاں کبھی لگتا ہے کہ زیادہ پیسے آئیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا, اگر ہم اس طریقے سے مارگیج بھر دیں گے اور تو گھر ابھی مل جائے گا تو رینٹ نہیں دینا پڑے گا, گھر ابھی مل گیا تو فائدہ ہوگا. لیکن دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ نہیں, یہ میرے لیے ابھی یہ مارگیج بٹ ہے. جس طرح مشرکین مکہ کو ایسا تھا کہ بٹ سے فائدہ ہوتا ہے حالانکہ نہیں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس مارگیج سے فائدہ ہوگا حالانکہ نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری میں زیادہ فائدہ ہوگا, اگرچہ ابھی ایسا لگتا ہے کہ نقصان ہے, لانگ ٹرم آخرت میں تو ہے, دنیا میں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم.